أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. إلهي تاريخ کا ایک اہم موڑ بعثت نبوی ہے، اور در حقیقت رسول اللہ کی بعثت تمام سابقہ انبیاء کی شریعتوں کی تکمیل ہے، اور شریعت محمدی کو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت کے لیے اللہ کی آخری حجت کے طور پر قرار دیا، اور رسول اللہ کی ذات گرامی جو ہے جو در حقیقت الہی نقشہ جو انسان کی سعادت کا ہے، اس نقشے کو جامع انداز کے اندر رسول اللہ جو ہے وہ لے کر آئے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تمام الہی نمائندوں کی خصوصیات کا ذکر کیا، مختلف زمانوں کے اندر مختلف انبیاء کی جو محنتیں اور کاوشیں اسی الہی نقشے کی تکمیل کے لیے رہی ہیں ان کو بیان کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے باوجود اس کے کہ تمام انبیاء نے زحمتیں کی، محنتیں کی، تو تین بڑی کیٹاگریز ہیں. ایک کیٹاگری ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو الہی نمائندے ہیں انبیاء اور رسل کی صورت میں، ان کے حوالے سے سورہ اسراء کی آیت نمبر 55 میں ارشاد خداوندی ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، کہ باوجود اس کے کہ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندے ہیں اور خداوند متعال نے ان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے عبودیت کے راستے کی طرف رہنمائی کے لیے اور انسانوں کو تیار کرنے کے لیے کہ وہ اس عبودیت کے راستے پہ آئیں، اس حوالے سے انبیاء کی کاوشیں مختلف رہی ہیں. اسی لیے سورہ اسراء کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمام انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان کے درمیان بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت کا کوئی نہ کوئی معیار ہے، معیار بغیر یہ فضیلت نہیں ہے. جس نبی نے جس سطح کی کاوش کی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی خاص عظمت ہے اور مقام ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے اندر ایک مجموعی طور پر اس صفحے انبیاء میں ایک اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا ایک نظام رکھا ہے کہ جس کی اساس اور بنیاد وہی الہی نقشہ ہے، اور اس نقشے کی نسبت جس نبی نے جس سطح کی کوشش کی ہے اس کو ایک خاص فضیلت دی. بس ایک ہمارے پاس یہ جگہ ہے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ ان انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اولی العزم انبیاء قرار دیے، کہ جن کے بارے میں اصلی ترین چیز ان کا ارادہ اور عزم ہے، اور سخت ترین ابتلاعات اور امتحانوں کے اندر ان کی استقامت ہے. کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ان انبیاء میں سے پانچ جن انبیاء کا ذکر کیا گیا، جن کے بارے میں ہم تقریباً آج آخری اولی العزم نبی یعنی ذات گرامی پیغمبر اکرم کے بارے میں آج کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. یہاں ایک سطح جو ایک کیٹاگری بن گئی وہ کیا ہے کہ ان تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء میں سے پانچ ہمارے پاس وہ ہیں کہ جو عزم و ارادے کا راسخ پہاڑ ہیں، جن کے کندھوں پہ الہی نظام کے قیام کے لیے جو کاوشیں ہیں وہ بڑی سخت قسم کی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ انہی اولی العزم انبیاء کی داستان پہ مشتمل ہے. البتہ داستان یہاں کہانی کے معنی میں نہیں ہے، داستان بمانا وہ جو تاریخ ہم نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ الہی تاریخ ہے. الہی تاریخ کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ عہد الہی ہے. الہی تاریخ کی بنیاد انسان کا وہ تعہد ہے جو اللہ تعالیٰ کو انسان نے عالم زر کے اندر دیا، اور جس میں سب نے جو ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اللہ کی عبودیت کی حامی بھری. لہذا اس الہی نقشے کی تکمیل کے لیے اور اس الہی نقشے کے اجرا کے لیے ان تمام انبیاء میں سے جن کی کاوشیں سب سے زیادہ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے اولی العزم قرار دیا. اور ان اولی العزم میں بھی پھر ایک کیٹاگری ہم دیکھتے ہیں، تیسرا مرحلہ، کہ ان اولی العزم کے اندر بھی رسول اللہ کا جو مقام ہے، رسول اللہ کی جو حیثیت ہے، وہ تو تمام انبیاء کی نسبت ایک نمایاں اور خاص ہے، اور بنیاد اور اساس رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. اور اگر ہم ان اولی العزم کے اندر دیکھیں تو پھر یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم کی ذات جو ہے وہ ان کا مقام اور حیثیت نمایاں تر ہے. یعنی تمام انبیاء کی نسبت ایک حساب سے، اور اس کے بعد اولی العزم کی نسبت دیکھیں جو صاحب شریعت انبیاء ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 ارشاد الہی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ پر جو کتاب نازل کی ہے، یعنی الہی جس نقشے کو آپ لے کر آئے ہیں، یہ کیا ہے؟ تصدیق کرنے والی ہے سابقہ کتابوں کی. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور آپ کی ذات گرامی اور یہ جو کتاب ہے خود، یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ تمام کے اوپر نگران اور حاکم ہے. رسول اللہ کی شریعت اور خود رسول اللہ کی جو ذات گرامی ہے، اس کو دین نے مہیمن قرار دیا ہے، نگران اور حاکم. یعنی جو سابقہ شریعتیں گزری ہیں، جو سابقہ تعلیمات انبیاء بشر کے تدریجی ارتقاء کے حوالے سے جو انبیاء تعلیمات لے کے آئے ہیں، ان تمام کے اوپر رسول اللہ کی ذات جو ہے مہیمن ہے. اور قرآن مجید کے جو جامع ہے ان تمام شریعتوں کی تعلیمات کا، اور کامل ترین نسخہ ہے بشر کے پاس تا قیامت، اس کے ایک صفت قرآن مجید نے جو بیان کیا وہ ہے مہیمن، یعنی حاکم، نگران، نظارت کرنے والا ان تمام شریعتوں کے حوالے سے. ایک صفت پس یہاں پر مہیمن کی ہے رسول اللہ کی نسبت، کیونکہ ظاہر ہے رسول اللہ نے ایک جامع نقشہ بشر کی سعادت اور ہدایت کا لے کے آنا ہے. ظاہر ہے بشر جو کاروان بشریت کا سفر حبوط حضرت آدم کے بعد سے جس نے شروع کیا اور رسول اللہ تک یہ بشر جو آیا ہے، اب یہ بشر زمین پر آنے کے بعد مختلف ارتقائی مرحلوں سے گزرا ہے. مختلف انبیاء کی جو شریعتیں ہیں، آپ دیکھتے ہیں جیسا کہ عرض کیا کہ ہر آنے والی اگلی جو شریعت ہے وہ پچھلی شریعت کی تکمیل کنندہ ہے، یعنی اس کو کامل کرنے والی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے احکام جو ہے، الہی تعلیمات جو ہیں، بشر کی جو درک کرنے کی صلاحیت ہے انسان کے اندر، جو ان الہی احکام کے مقام عمل کے اندر ظاہر ہونے کے لیے جو انسان کے اندر سے استعدادیں اٹھنی ہیں، ان کے حوالے سے ظاہر ہے یہ ایک تدریج کے انداز میں یہ کام ہوا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ خود رسول اللہ کے زمانے میں بھی گرچہ قرآن رسول اللہ کے اوپر کتاب نازل ہوتی ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ روایات کے مطابق سورہ حشر کی آخری آیتیں، سورہ حدید کی ابتدائی آیتیں، ان کے بارے میں روایات کے اندر ہے کہ آخر الزمان کے اندر، یعنی عصر ظہور کے اندر، ان کی جو معرفت ہے وہ حقیقی معنی میں کھلے گی. کیا مطلب؟ یعنی جتنا جتنا انسان، غور کریں، جتنا جتنا انسان ظہور کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اتنا اتنا انسان کے جو دین کا فہم ہے، دین کی جو حقیقتیں ہیں، ان کا جو انکشاف ہے انسان کے اوپر، وہ اتنا اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے. لہذا ان آیتوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ گرچہ رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن ان کا ادراک اور معرفت جس سطح پہ ہونی چاہیے وہ آخر الزمان کے اندر ہوگی. یعنی اتنا اس وقت بشر رشد کر چکا ہوگا، بشر اپنی حقیقی استعدادوں کو اتنا نمایاں کر چکا ہوگا کہ اس وقت ان آیتوں کا حقیقی مفہوم اس کے لیے واضح ہوگا. لہذا آپ دیکھیں رسول اللہ جو عبودیت کا نقشہ لے کے آئے، اور رسول اللہ کی جو حیثیت ہے اس اللہ تعالی کے نظام خلقت کے اندر، اور الہی تعلیمات دینے والے خلفاء جو ہیں ان کے اندر جو حیثیت ہے رسول اللہ کی، اس میں ایک اہم خصوصیت قرآن مجید نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ گواہ ہیں ان سابقہ امتوں کے اوپر. سورہ نحل آیت نمبر 99، یہاں پر آپ دیکھیں کہ ارشاد الہی ہے، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. کہ جو قیامت کا دن ہے اس میں ہم کیا کریں گے، ہر امت میں سے ایک گواہ کو خود اسی امت میں سے کھڑا کریں گے. نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم، انہی میں سے ایک کو جو ہے ہم اٹھائیں گے جو گواہ ہوگا. ظاہر ہے اس کا ایک جامع ترین مصداق گواہی دینے کا ایک امت کے اندر خود اس امت کا رسول ہے، اس امت کا نبی ہے. لہذا پس ایک تو یہ ہوگا کہ جو عالم قیامت ہے، جیسا کہ عرض کیا تھا کہ انسانی حیات کے چار مرحلے ہیں، انسان چار مرحلوں کے اندر انسان نے حیات گزارنی ہے. اس کا سب سے پہلا مرحلہ عرض ہوا تھا سابقہ نشستوں میں، عالم مادہ ہے. یہ عالم مادہ جو تزاحمات کا میدان ہے، ریزسٹنس کا میدان ہے، حب و بغض کا میدان ہے، نفرتوں کا میدان ہے، خاص قسم کی لمٹس اور محدودیتیں یہاں پر پائی جاتی ہیں، مختلف تغیر اور تبدل کا میدان ہے، ایک خاص فضا ہے عالم مادہ. حیات کا ابتدائی ترین مرحلہ جو انسانوں کے لیے حبوط کے بعد کا ہے وہ یہ مرحلہ ہے عالم مادہ. اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے انسانی حیات کا، جس جہان کے اندر ہے، وہ بھی ایک جہان ہے پورا. دیکھیں برزخ کو یوں نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انفرادی چیز ہے، اس بندے کی الگ تھلگ ہے اس کی، کیونکہ ہماری کیونکہ دین کے بارے میں نگاہ پراکندہ ہے اور انفرادی انداز کی ہے، اسی لیے جب ہم دینی معارف میں سے مختلف چیزوں پہ پہنچتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم ایسے ہی ہیں کہ جو عالم برزخ ہے پورا ایک جہان ہے، پورا ایک نظام ہے برزخ کا. یعنی برزخ کو یوں نہیں کہ کوئی جیسے کہیں خاص جو تصویر ہمارے ذہنوں میں بنائی گئی ہے یا ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے برزخ کے بارے میں، برزخ ایک پورا جہان کا نام ہے، پورا عالم ہے، ایک نظام ہے جس کے مختلف اجزاء ترکیبی ہیں. لہذا انسانی حیات کا دوسرا مرحلہ عالم مادہ کے بعد، یہ جو انتقال انسان ہے، اس کا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ عالم برزخ. اس کے بعد تیسرا مرحلہ انسان کا حیات کا، جس کو کہتے ہیں عالم قیامت. قیامت خالی دن نہیں ہے، جس کو ہم دن بہی معنی لے لیں. روایات نے تو بڑی سمجھانے کی کوشش کی ہے اس مسئلے کو. مثلاً آپ دیکھیں کہا گیا ہے کہ یہ قیامت کا دن اتنا طولانی ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. در حقیقت دین سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ پورا جہان ہے، یہ پورا ایک نظام ہے، خالی آپ دنوں میں سے ایک دن شمار نہ کریں قیامت کو. قیامت اس معنی میں نہیں ہے، عالم قیامت ہے. اور چوتھا حیات بشر کا مرحلہ جو ہے وہ عالم توحید ہے. یعنی انسان ساری کثرتوں کے لباس اتار کر، کانٹ چھانٹ ہو کر، جتنی بھی انسان کے اندر پستیاں ہیں، محدودیتیں ہیں، ان سب سے نکلتے نکلتے انسان کہاں جائے گا؟ عالم توحید کے اندر. آپ دیکھیں عالم مادہ کے اندر جسم ہمراہ ہے، خوب جب جسم ہمراہ ہے تو جسم کے سارے تقاضے ہمراہ ہیں، تمام تقاضے. جب نفس یہاں پہ محدود موجود ہے اور انسان کی ہوا و ہوس مختلف میدانوں کے اندر جب اپنا اثر دکھاتی ہے، موت کیا ہے؟ موت در حقیقت انسان کی انہی مادی خصلتوں کی ناف کاٹنا ہے. بس عالم مادہ سے انسان کی یہ ناف کٹتی ہے، ایک سٹیپ ذرا آگے جاتا ہے، یہاں پر کیا ہو گیا؟ پس وہ مادی جو تعلقات تھے، وابستگیاں تھیں اور اس کے اثرات تھے، اب یہ کیا ہو گیا؟ اس کی ناف کٹ گئی. اب عالم برزخ کے اندر انسان ایک خاص وجود کے ساتھ ہے. اس کے بعد پھر مزید فلٹر ہو کے عالم قیامت میں جاتا ہے. یہ پروسیس ہے پورا. ابھی کاش ہم نے دین اس انداز میں سنا ہوتا، سمجھا ہوتا، بیان ہوا ہوتا تو دیکھیں دین کتنا زیبا ہے، دین کتنا انسان کو خالص کرنے کے لیے کتنے مرحلوں سے گزار رہا ہے. ایک مرحلہ مادہ، مرحلہ امتحان، اس کے بعد ایک فلٹریشن کا اگلا مرحلہ جو ہے عالم برزخ، اور اس کے بعد عالم قیامت، اور چوتھا مرحلہ جہاں پر محض توحید ہے، اور جہاں پر محض رضوان الہی پیش نظر ہے، اور جہاں پر انسان کو جسے کہتے ہیں نا، یہ واقعاً انسان اس ایمان پہ پہنچ جاتا ہے کہ ہمیں از اوست، جو کچھ بھی اسی سے ہے، ہمیں از اوست برو یہ اوست، سب کچھ اسی سے ہے اور اسی کا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، میں کیا تھا. لہذا یہ توحید کا مرحلہ ہے جو انسان فلٹریشن کے قیامت کے مرحلے سے گزرنے کے بعد وہاں تک پہنچے گا. لہذا یہ چار مرحلے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟
کہ جو عالم قیامت کا مرحلہ ہے یعنی جہاں پر انسانوں نے اٹھایا جانا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ گواہ قرار دے گا ہر نبی کو، یعنی اس میں سے ایک فرض مراد اس کا مصداق اتم جو ہے وہ خود اس قوم کا رسول ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ قرآن یہاں پر رسول اکرم کو کیا فرما رہا ہے کہ آپ جو ہیں ان امتوں کے اوپر شہید ہیں، گواہ ہیں. گواہ کس کو کہتے ہیں؟ غور کریں، گواہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کسی مسئلے میں گواہ جب کہتے ہیں، گواہ اس کو کہتے ہیں جو جائے وقوع پہ تھا، گواہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کچھ حوادث اور واقعات رونما ہوئے ہیں ان کی نسبت آگاہ ہے. گواہی آگاہی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، گواہی آگاہی کے بغیر ممکن نہیں ہے. بس رسول اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جامع جو نقشہ رسول اللہ کو دیا ہے، در حقیقت رسول اللہ گرچہ ظاہری اعتبار سے ان تمام انبیاء میں آخر پہ آئے ہیں ظاہری اعتبار سے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن رسول اللہ جو ہے در حقیقت یہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجے کہ اس آخری نبی نے بشر کی سعادت کا جو جامع نظام لے کے آنا ہے، اس سے پہلے مختلف زمانوں کے اندر انسانوں کو تیار کریں. ظاہر ہے طے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت کی طاقت پر انسان کو کیسے لے کے آئے، مثلاً یکدم جو ہے وہ ایک دن میں تبدیل کر کے رکھ دے، جیسی ہمارے ذہنوں میں تصویر ہے نا آئمہ کے بارے میں یا امام زمانہ کے بارے میں، کہ پتہ نہیں وہ کوئی شاید کوئی دم کریں گے، درود کریں گے یا کچھ بھی ایسا کر دیں گے تو یکدم انسان ٹھیک ہو جائیں گے. انبیاء کا معجزہ یہ نہیں ہوتا. انبیاء اس انداز میں اگر اللہ نے کچھ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات خود یہ کام کرے، سب کو پہلے دن سے ٹھیک ٹھاک کر کے بنا کے بھیج دے. بقول غالب کے کہ کیا ہے اس کا ایک شعر ہے، غالب کا کامل میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ حضرت آدم نے جو غلطی کی ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں، اس انداز میں بات کی. مسئلہ غلطی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکمت کا نظام ہے جس نظام کے اندر اللہ نے تدریجی انداز میں کاروان بشریت کو عبودیت کے طرف آنے کے لیے، کہ جس عبودیت کا اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں فائدہ، اس مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خصلتیں، وہ استعدادیں، وہ توانائیاں رکھی ہیں کہ جس کو فرمایا تعال آؤ، اوپر آؤ، اوپر آؤ، کثرتوں سے نکل کے وحدت کی طرف آؤ، اور وحدت سے نکل کے احدیت کی طرف آؤ. یہ سفر جو طے کرنا ہے انسان نے. اب دیکھیں اصلی ترین نقشہ اس کائنات کے اندر رسول اللہ کا ہے. یہ جو انبیاء اللہ تعالیٰ نے پہلے زمانوں کے اندر بھیجا، در حقیقت ان انبیاء کا کام کیا تھا؟ اس الہی جامع نقشے تک بشریت کے کاروان کو ارتقاء کے مرحلوں سے گزار کے یہاں تک لانا ہے. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اے رسول، آپ کی حیثیت شاہد کی ہے، آپ کی حیثیت گواہ کی ہے جو اس پوری داستان کے اوپر ناظر رہا ہے. لہذا دیکھیں بعثت نبوی جو ہے، جیسا کہ میں نے ایک پچھلی نشستوں میں عرض کیا تھا کہ اسلامی تاریخ جو ہے ہمارے پاس، جو اسلام کی بالخصوص تاریخ ہے، ایک ہے ادیان الہی کی تاریخ کی ہم بحث کریں، کہ جو ہم پچھلی تقریباً 6 نشستوں کے اندر اس پہ بات کر رہے ہیں. آج سے ہم جس چیز کی طرف، جس بحث میں داخل ہو رہے ہیں، اب ہم اسلام کے اندر کی طرف بات کرنا شروع کریں گے. کہ آپ دیکھیں اسلام کی تاریخ کے 4 بنیادی ٹرننگ پوائنٹس ہیں، 4 بنیادی تاریخی موڑ ہیں اسلام کی تاریخ کے، جس میں سب سے پہلا موڑ بعثت ہے، بعثت نبوی. اس کے بعد دوسرا اہم موڑ غدیر ہے، تیسرا تاریخی اہم موڑ عاشورہ ہے، اور چوتھا آخری اہم موڑ ظہور ہے. یہ 4 بنیادی موڑ ہیں جو اسلام کی تاریخ کے اندر ہے. دین شناسی انہی کے گرد ہے. حقیقت دین کو اگر کسی نے سمجھنا ہے تو یہ 4 چوٹیاں ہیں. ان 4 چوٹیوں کی درست معرفت انسان کو آ جائے، ان 4 ستونوں پر پورے کا پورا دین اسلام کھڑا ہوا ہے. اگر ان کی درست انسان کو سمجھ آ جائے تو ان کے اوپر کھڑا ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ طے یہ ہے کہ اب اللہ نے آخری شریعت جو جامع ہے، جو کامل ہے، جو تمام سابقہ انبیاء کے زمانوں میں مختلف جو اللہ تعالیٰ کی سنتیں رہی ہیں مختلف ادوار کے اندر، وہ ساری سنتیں اب یہاں پر ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے لاگو کرنی ہے. جتنی مختلف امتحان مختلف قوموں نے ایک ایک نبی کے زمانے میں دیے ہیں, وہ سب امتحان ایک جگہ اکٹھے ہونے ہیں. کیونکہ اللہ نے, دیکھیں اللہ نے کرنا کیا ہے, اللہ نے اس نبی کے ذریعے سے بشریت کا جو یہ کاروان ہے اس کو اللہ نے ایک مثالی کاروان کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے, انسانوں کے لیے نمونہ عمل بنانا ہے. اسی لیے یہ رسول بھی اسوہ کاملہ قرار پاتا ہے, اسوہ کاملہ قرار پاتا ہے. اور اللہ نے اس رسول کے ذریعے سے جو امت تیار کرنی ہے, جو معاشرہ, جو سماج اللہ نے اس نبی کے ذریعے تیار کرنا ہے, اس کے اندر بھی یہی خصلت ہے. اور وہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کہ اللہ نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا ہے, کیونکہ اس نے اس الہی نقشے کے لیے اس الہی نمائندے کی ہمراہی میں جو ہے قدم اٹھانے ہیں, اس لیے اب یہ خیر امت قرار پائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمام ادیان کی نسبت جامع اور کامل قرار دیتے ہوئے ایک جو چیز قرار دی وہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد جو اللہ کی جانب سے دین ہے جس کی انسان نے پیروی کرنی ہے وہ دین رسول اللہ ہے, اس کی پیروی کرنی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں نقشہ یاد رہے, اگر سابقہ نشستیں جو ہے آپ کے اذہان مبارکہ میں ہوں اس کے نکات, تو ہم نے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بحث کی تھی, حبوط حضرت آدم اور حق و باطل کی محاذ آرائی کا آغاز, تو وہاں پر میں نے آپ کی خدمت میں ایک نقشہ بیان کیا تھا کہ آپ اوپر لیں ربوبیت الہی اور اس ربوبیت کے نیچے دو پیراڈائم ہیں ہمارے سامنے, ایک پیراڈائم عبودیت کی پیراڈائم ہے اور ایک پیراڈائم ہمارے سامنے استکباریت کی پیراڈائم ہے. یعنی اب اللہ کی ربوبیت کے نیچے حبوط کے بعد زمین کے اوپر اب یہ دو نقشے ہیں, انسان ان میں سے کسی ایک میں کھڑا ہے. نہیں ہو سکتا کہ انسان یہ کہے کہ میں درمیان ہوں, نا درمیان میں نہیں ہے. یا انسان واقعا الہی نقشے کے مطابق الہی نمائندوں کی ولایت میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہے, سعادت کا یہ سفر اور عبودیت کا یہ سفر طے کر رہا ہے, یا شیطان کے نقشے کے مطابق زمین کے اوپر شیطانی چیلے, شیطانی نمائندے جو ہیں ان کی ولایت میں آگے بڑھ رہا ہے. اور دونوں کے پاس اللہ نے ایک خاص ایکسس دیا ہے, دونوں کے پاس قدرت ہے, دونوں نے محنت کرنی ہے, دونوں نے انتھک ہونا ہے, دونوں نے اپنے ناصر ڈھونڈنے ہیں, دونوں نے اپنی ولایت کے اعمال کی اور اس کے عملی کرنے کی کوشش کرنی ہے. لہذا حق و باطل کی جو یہاں سے داستان شروع ہوئی تھی اسی میں ہم آگے آتے آتے آپ دیکھیں, آپ اس لیے غور کریں جتنا جتنا تاریخ الہی نگاہ سے آگے کی طرف جا رہی ہے اتنا اتنا معاملہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے, میدان سخت ہو رہا ہے. لہذا یہاں پر جو جھڑ گیا, غور کریں, لہذا الہی تاریخ کے اندر جو حق کے میدان سے جھڑ گیا یہ تاریخ کی چھوٹی عبرت نہیں بنے گا, یہ بڑی عبرت بنے گا. اس لیے آپ دیکھیں حسین ابن علی کے زمانے کے اندر جنہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا باوجود اس کے بعد میں ان میں سے ایک لشکر توابین کا کھڑا ہوا 40,000 کا, دیکھیں تاریخ میں کہاں نام ہے ان کا, لیکن تاریخ کے اندر رسول امام حسین کے غلام جون کا نام ہے, لیکن یہ جو 40,000 کا لشکر جو برموقع اقدام جس نے نہیں کیا, حق کا ساتھ نہیں دیا, دیکھیں اس کا کہاں پہ نام ہے, جون کا نام ہے, ہور کا نام ہے, جو اصلا جغرافیائی اعتبار سے یہ سارا ڈیزائن کرنے والا تھا, نقشہ اس کا تھا کہ جو ہے یہ یہاں پہ پڑاؤ ڈالیں اور اس کے بعد یہ سارے جو مشکلات پیش آئی ہیں اس میں ہور کا کتنا کردار تھا, لیکن ہور کیونکہ اس ولایت کے نقشے کے اندر نظام استکبار کہ جو جس کا اس وقت نمونہ نظام یزیدیہ تھا اس سے نکل کے نظام حق کہ جس کا اتم میں مصداق اس وقت حسین ابن علی کی ذات تھی, جب اس طرف آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی حیثیت اصحاب حسین کی ہو جاتی ہے جنہیں اس کام کو آگے بڑھانا ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس دین کی اتباع کو بطور آخری دین کے قرار دیا, اور رسول اللہ کے بارے میں احادیث کے اندر ایک جو بڑی اہم حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ جو ہے ان تمام انبیاء کے ادوار میں جو مختلف ادوار کے اندر آئے ہیں، گرچہ رسول اللہ کی ذات ظاہری اللہ تعالی کی طرف سے خلافت یعنی بے معنی نبی بعثت کا جو عمل ہے ظاہری طور پر وہ ان تمام انبیاء کے بعد ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کی ابھی وہ جو بنیادی جسے کہتے ہیں وہ مٹی اور پانی کے جس کے ذریعے سے حضرت آدم کا بنیادی ڈھانچہ تشکیل پانا تھا، ابھی حضرت آدم کی خلقت کا یہ عمل شروع نہیں ہوا تھا، اور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا. ظاہر ہے انوار الہی، وہ جو انوار خمسہ الہی ہیں، وہ پانچ انوار کے جو عرض کیا آپ کے سامنے حضرت آدم سے متعلق نشست کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان انوار کی خلقت حضرت آدم سے بھی پہلے کی تھی، اور وہاں پر حضرت آدم انہی سے متوصل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اس توبہ کو جو ہے قبول کرتا ہے. لہٰذا یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو رسول اللہ کا دین ہے، اس کے بارے میں ایک دو اور حدیث میں سے دو چیزیں عرض کر دوں اور اس کے بعد ہم بات آگے بڑھائیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار جب لیا جا رہا تھا تمام انبیاء سے، تمام آنے والی قیامت تک آنے والی انسانیت سے، وہ جو جسے ہم کہتے ہیں عالم زر، اور وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا جو اللہ سے جو میثاق ہے، جو قرآن نے فرمایا ہے کہ اللہ نے تم سے عہد لیا تھا، الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو عہد لیا تھا، تو اس عہد میں بھی سب سے پہلے جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا وہ ذات گرامی رسول اکرم ہے. اور اسی طریقے سے روایت کے اندر ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مبعوث کرے گا، یعنی اب اٹھائے گا دوبارہ بشر کو، جو ظاہر ہے قیامت تک تو جتنے بشر نے زمین پہ آنا ہے جو کچھ ہونا ہے وہ ہو چکا ہوگا، یہ اگلے مرحلے طے ہو چکے ہوں گے، عالم مادہ سے عالم برزخ، عالم برزخ سے انسان نے عالم قیامت میں جانا ہے. اس وقت انسان جو اٹھائے جانے ہیں ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو اٹھانا ہے اس ہستی کا نام رسول اکرم ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہستی شاہد ہے ان سب کے اوپر، شاہد ہے. لہذا اگر آپ اس نگاہ سے دیکھیں کہ تمام بشر کو اللہ تعالیٰ نے ایک جامع ہستی کی ولایت کی طرف بڑھانا ہے، اور وہ رسول اللہ کی ذات ہے، اور اس ولایت کے عملی ہونے کے لیے ایک نصاب ہے جو یہ رسول اکرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات کی صورت میں قرآن کی شکل میں لے کر آئے. لہذا آپ یہ دیکھیں کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے ایک جامع دین کے طور پہ لایا، اور آج جس چیز کی ضرورت ہے، ابھی یہاں سے دین شناسی کی ایک بحث شروع ہو رہی ہے، گزارش کروں گا کہ آپ برادران خواہران اس پہ تھوڑی زیادہ توجہ فرمائیں. دیکھیں رسول اللہ کا دین نہایت جامع دین ہے، ایک جامع نقشہ ہے. عام طور پر جن چیزوں کی ذات سسٹمیٹک ہوتی ہے، اگر ان چیزوں سے استفادہ آپ ایک پورے سسٹم کے طور پہ نہ کریں، اور اس کے کچھ حصوں کو آپ اگر سمجھنا چاہیں اور ان کی نسبت اپنی انرجیاں صرف کریں، تو ممکن ہے جہاں آپ غور کریں، جہاں آپ اس سے استفادے کا حق ادا نہ کر پائیں، ممکن ہے اس کی جہاں آپ کے پاس شناخت اس کی ناقص ہو، وہاں پہ آپ اس سے وہ حقیقی استفادہ نہیں کر سکتے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، غور کریں اس مثال کے اوپر، امید ہے جو نقطہ یہاں آپ کی خدمت میں قابل فہم بنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ایک ڈاکٹر کے سامنے غور کریں، اگر ایک ڈاکٹر کے سامنے ایک ڈاکٹر مثلا کسی حیوان کی، مثلا بکرے کی، گائے کی، کسی بھی چیز کی آنکھ نکال کر ایک ٹیبل پہ رکھے اور اس آنکھ کے فنکشن سمجھانا شروع کرے، یہ آنکھ کیا ہے، اس آنکھ میں کیا موجود ہے، اگر اس انداز میں سمجھانا شروع کرے، تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا انسان کو سمجھ آئے گا، کتنے اس کے پہلو سمجھ آئیں گے. لیکن اگر یہاں پر یہی آنکھ ایک جسم کے اندر ہوتے ہوئے ڈاکٹر سمجھانے کی کوشش کرتا، تو یہاں اس کی کیا سمجھا پاتا؟ جو باتیں وہاں الگ سے سمجھانا چاہ رہا ہے، جو الگ سے چیزیں سمجھانا چاہ رہے ہیں آنکھ کے بارے میں کہ یہ آنکھ ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے وہ ہوتا ہے، جتنی بھی اس کی وضاحت کرے، کیونکہ اس آنکھ کے بارے میں جو کچھ سمجھا رہا ہے درست ہے کہ اس آنکھ کے بارے میں بہت کچھ بتا رہا ہے، لیکن یہ آنکھ جب ایک باڈی کے اندر فٹ ہوتی ہے تو اس کے ایکشن ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں، جسم کے باقی اجزاء کے ساتھ اس کا کیسا رابطہ ہے، اس کو نہیں سمجھا پایا۔ لہذا آپ دیکھ لیں، یہی آنکھ جو باہر نکال کے ڈاکٹر نے رکھی ہے، اسی آنکھ کی مدت کتنی ہوگی، اور کریں اسی آنکھ کی مدت کتنی ہوگی، ممکن ہے ایک گھنٹہ، دو گھنٹہ، کچھ گھنٹے مثال کے طور پہ رہے اور اس کے بعد خراب ہو جائے، اصلا کسی قابل نہ رہے۔ لیکن اگر اسی آنکھ کو ڈاکٹر، اور کریں اگر اسی آنکھ کو ڈاکٹر ایک جسم کے اندر ہوتے ہوئے سمجھاتا، تو اب آپ کو پتہ ہے، اب فقط آنکھ کے فنکشنز پہ بات نہ ہوتی، اب فقط آنکھ کے عمل اور رد عمل پہ بات نہ ہوتی، آنکھ کی تہوں کے بارے میں بات نہ ہوتی، اب یہ بھی بتایا جاتا کہ اس کا ڈائجسٹو سسٹم کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اس کا نظام انہضام کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اس کا نظام اعصاب کے ساتھ کیا رابطہ ہے، نروس سسٹم کے ساتھ اس کا کیا رابطہ ہے۔ ابھی ہماری کیا حالت ہے، غور کریں، ابھی ہماری حالت جو دین شناسی کی ہے، جو دین ہمارے معاشرے میں موجود ہے، ہم نے کیا کیا ہوا ہے، آپ یہ آنکھ یعنی ٹیبل پہ پڑی ہوئی، اور ایک آنکھ جو ایک انسان یا حیوان کے باڈی کے اندر ہے، اور ڈاکٹر سمجھانا چاہ رہا ہے۔ ہماری ابھی دین شناسی کون سی ہے جو اس وقت ہمارے سٹیج پہ بیان ہو رہی ہے، جو اس وقت ہمارے مدرسوں میں بیان ہو رہی ہے، جو اس وقت ہمارے علمی حلقوں میں عام طور پہ جو بیان ہو رہی ہے، وہ کون سی دین شناسی ہے؟ ان دو میں سے کون سی دین شناسی ہے؟ ان دو میں سے پہلی دین شناسی ہے، وہ جو جیسے حیوان شناسی وہاں پہ کروائی گئی۔ کیا کہ آپ مثلا عبادتوں کو غور کریں، عبادتوں کو ایک ولی کے نقشے کی اطاعت کرنے سے نکال کے الگ سے دیکھتے ہیں، وہی کام جو حاجی 61 ہجری میں کر رہے تھے، کہ حج کو دیکھ رہے ہیں، جس کعبے کے گرد چکر لگا رہے ہیں، مسئلہ کعبہ نہیں تھا، کعبہ ایک آپ کے سامنے ایک توحید کا جو مرکز تھا، خود اس کا مرکز کون تھا؟ جیسا کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ مثل الامام کا مثل الکعبہ، امام کی حیثیت ایک معاشرے، ایک سوسائٹی کے اندر کعبے کی طرح ہے۔ کیا کہ لوگ کعبے کے گرد آتے ہیں، امام کعبے کی طرف، امام لوگوں کی طرف نہیں جاتا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کعبہ کسی کے گھر چل کے آ گیا ہو، کعبہ کسی ملک میں چل کے آ گیا ہو، کعبے کی طرف آنا پڑتا ہے۔ لہذا آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے جب دین کی مختلف چیزوں کو کاٹ کے پیش کیا، مثلا اخلاقیات کو سیاست سے کاٹ کے پیش کیا، دیکھیں نا وہ مثال باڈی والی یاد رکھیں آپ، کہ آپ جب اس آنکھ کو جسم کے اندر رکھتے ہیں تو یہاں بحث ہوتی ہے کہ بھائی اگر آنکھ خراب ہو جائے تو انسان کے نظام اعصاب پہ کیا اثر پڑتا ہے، یا مثلا نظام اعصاب اگر کسی ٹینشن کی حالت میں ہو تو آنکھوں کے کلرز پہ کیا اثر پڑتا ہے، رگوں کا، کون سی رگیں ہیں جن کا تعلق اس آنکھ کے ساتھ ہے۔ دیکھیں آپ، اصلا پوری باڈی کے مختلف فنکشنز جو ہیں ان کو آپ اس سے ڈسکس کرتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر ایک اور مثال دوں، مثلا انسان کی کھوپڑی میں سے یہ جو انسان کا مغز ہے، اس کو نکال کے آپ ایک الگ جگہ پہ رکھ دیں، ہاں، اور اس کے بارے میں بتانا شروع کریں، اس وقت آپ بتائیں کتنی اس کی حقیقی معرفت ہو پائے گی۔ اور ایک بار یہ ہے کہ آپ مغز کو وہاں نہ رکھیں، مغز کو خود انسان کے وجود کے اندر آپ بیان کریں کہ یہ مغز کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے، اس کے کیا فنکشنز ہیں، آپ اس کے ساتھ جسم کے باقی اعضاء کے رابطے کو یہاں پہ بیان کرتے ہیں، یعنی یہاں پر ایک ایکشن ریاکشن کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ابھی اس وقت ہمارے پاس دین شناسی موجود ہے اور دین موجود ہے، کہ جو رسول اللہ کے جامع نقشہ جو دین کا ہے، اس سے ایک منحرف شدہ دینی صورت ہمارے پاس موجود ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اس وقت وہی جو ٹیبل پہ رکھی ہوئی آنکھ ہے، اسی کی طرح اس دین سے استفادہ کر لیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے نہیں قرار دیا۔ آج اس دین کے بارے میں رسول اللہ کا جو جامع دین ہے، اس جامع دین کے سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے جو بنیادی ترین چیز ضروری ہے، وہ اسلام کا فکری نظام ہے۔ اس کو ایک سسٹمیٹک انداز میں سمجھنا ہے کہ یہ دین ہے کیا۔ اگر ہماری نگاہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہماری نئی نسل پہ دین کی کوئی بڑی تاثیر نہیں ہے، ٹھیک ہے روایتی طور پہ چند کام کر لیتے ہیں، ये बातें कर लेते हैं, कुछ चीजें उनके सामने हैं, लेकिन उनका जहन हजार तरह की कंफ्यूजन से भरा हुआ है, हजार तरह की टेंशनों से भरा हुआ है। दीन के बारे में जो है कुछ ज्यादा मुतमइन नहीं है। जो बातें कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो बस जिसे कहते हैं बस एक आदत बनी हुई है, एक चीज है बस। जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं ना बाज़ औक़ात कि अगर हम ये काम ना करें तो ऐसे ही बेचैनी सी रहती है। वो सवाल आया, ये बेचैनी वाकेअन उबूदियत का नतीजा है या ये बेचैनी आदत का नतीजा है, किसका नतीजा है? कहते हैं ना अफराद, अगर मैं ये नमाज ना पढ़ूं मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूं, हर पढ़ने के बाद मेरे पे क्या असर है मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं नमाज ना पढ़ूं तो बेचैनी सी रहती है, रोजा ना रखूं तो घुटन का एहसास हो रहा है। तो सवाल आया, ये घुटन, ये बेचैनी अल्लाह के यहाँ बहुत ज्यादा बारजिश है, इसकी बहुत ज्यादा कीमत है। इसकी कीमत कब होगी? जब वाकया ये आगाहाना तौर पे हो, लेकिन अगर ये आदत के तौर पे उसका कोई फायदा नहीं है। अभी हमारे यहाँ मुआशरे में जवानों की एक बड़ी तादाद अगर दीन गुरेज है, दीन की नस्बत अच्छी निगाह नहीं है उनकी, या कई चीजें जो है उनके लिए सवालिया निशान है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने दीन के मुख्तलिफ आजा को एक दूसरे से काट के पेश किया हुआ है, और वो जो कटे हुए आजा हैं उनसे वो काने नहीं होते, काने नहीं होते। मसलन आप कहते हैं अल्लाह की इबादत करनी है, मस्जिद बनी है इसलिए कि आप आके यहाँ अल्लाह की इबादत करें। खूब सवाल, अल्लाह की इबादत में सियासत कहाँ पे है? और करें, अल्लाह की इबादत में सियासत कहाँ पे है? अल्लाह की इबादत के अंदर इंसानों को जलालतों और गुमराहियों से बचाने के लिए इस वक्त जो कुछ शैतान कर रहा है, और शैतान के नक्शों के अंदर एक बड़ा नक्शा इस वक्त हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड का है, और ये हमारा जो इस वक्त जो भी मीडिया सिस्टम है वो ये शैतानी नक्शे नहीं है। हाँ, क्या कुरान ने नहीं कहा कि शैतान तुम्हारा जो है वाज़े दुश्मन है? इस वाज़े दुश्मन की दुश्मनी को आश्कार करने के लिए खुद इनको कहाँ खोलें, इनके बारे में बात करें तो ये दीन शुमार होगा नहीं होगा? सवाल, हमने कैसा दीन काट के रख दिया? मसलन अखलाक का, इस चीज से अखलाक का कंस्ट्रक्शन के साथ क्या ताल्लुक है? मसलन फर्ज कर लें, इस वक्त जो हम हमारे घरों की तामीर है, हमारा जो मेमारी का सिस्टम है इस वक्त घरों का, ये जो अभी हम समझते हैं कि खाली जो है ना ये जरूरी है कि हाँ ठीक है, अगर आपने कहीं पे भी घर बना लिया है तो घर का एक कोना, आप अगर अपार्टमेंट में जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप फ्लैट में जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप एक ओपन किचन वाली लाइफ गुजार रहे हैं, घरों की आपकी ऐसी है, तो मसला नहीं है। बस खाली एक साइड होनी चाहिए जहां पे जो है ना आपकी इबादत का मुसल्ला बिछा हुआ हो। हाँ, अभी जो दीन दिया गया ये है, जबकि दीन को आपके मुसल्ला बिछाने से पहले जिस मसले की तरफ दीन की तवज्जो है वो ये है कि देखो, हर तरह की मेमारी, हर तरह की कंस्ट्रक्शन में इलाही उबूदियत नहीं हो सकती। और करें, हर तरह की कंस्ट्रक्शन में उबूदियत नहीं हो सकती। अभी आप बताएं इस्लामी मेमारी कहाँ है? आया, इस वक्त जो हमारे घर हैं, इस वक्त जो हमारे घर हैं, इस वक्त जो हमारे महल्ले हैं, इस वक्त जो बिल्डिंगों की कंस्ट्रक्शन है, आया इस्लामी मेमारी के मुताबिक है? तो फिर यहाँ सवाल आएगा, आया कोई इस्लामी मेमारी भी किसी चीज का नाम है कि इस्लामी मेमारी, इस्लामी निजाम तामीरात? अभी पता है हमारी जिंदगी के अंदर कई अखलाकी गिरावटों का एक बड़ा, उसकी जो एक बड़ी वजह है उसका, उसको पलटाते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ, मेमारी की तरफ। अब ये जो घरों की जो खास कंस्ट्रक्शन आ रही है, जिस अंदाज में हमारे घरों की तामीर है, अब देखें इस्लाम इस पे असास है, लेकिन कौन सा इस्लाम इस पे असास है? तहजीबी इस्लाम। कौन सा इस्लाम इस पे असास है? वो इस्लाम के जो बशर की जिंदगी के तमाम पहलुओं को एक वली के नक्शे में देखता है। बस ऐसे नहीं हो सकता कि आप किसी भी तरह की घरों की कंस्ट्रक्शन में रह रहे हो और आप कहें बस मेरा मसल्ला तो ठीक है अपनी जगह पर, यहाँ तो मैंने मफाती रखी हुई है, यहाँ मैंने जो है कुरान मजीद रखा हुआ है, यहाँ मेरी सहीफे सजादिया पड़ी है, हम बैठ के यहाँ सुबह दुआ पढ़ लेते हैं, फिर तिलावत कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं। बस हमें अभी अभी देखें मौजूदा जो हमारी इस्लामी सूरत हाल है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि मेमारी किधर जा रही है। कभी कोई इस पे एहसास हुआ है? और से दिक्कत कर रहे हैं इस पे, कभी सुना है आपने कि किसी ने ये कहा हो कि अखलाकियात के बिगड़ने की एक बुनियादी वजह मेमारी का निजाम है हमारा? अभी देखें महलों की, हमारी महलों की डिजाइनिंग कैसी है, गौर करें। खूब जाहिर है बाज को ये बातें अजीब भी लगे शायद, खूब जाहिर सी बात है, हमें जो दीन पढ़ाया गया है उसके अंदर नमाज है, रोजा है, तहारत है, नजासत है, गुस्ल है, तयम्मुम है, वुजू है, इसी तरीके से जिसे कहते हैं जकात है, खुम्स है, और ये भी आपस में कोई मरबूत नहीं है। जबकि यहां पर कैसे मुमकिन है कि इंसान इबादत करना चाह रहा हो लेकिन उसके लिए मेमारी मुहिम ना हो, मेमारी मुहिम ना हो। हालांकि आप इस्लाम की तारीख उठा के आप देख लें, हमारे जो उलमा गुजरे हैं, हमारी जो शख्सियात गुजरी हैं, बिलखसूस इनमें से एक अहम नाम जो है शेख बिहाई रहमतुल्लाह अलैह, शेख बिहाई रहमतुल्लाह अलैह का एक अहम जो उनकी काविज थी वो इस्लामी मेमारी के हवाले से थी। अभी आप मुझे बताएं, जो फ्लाइटों की जो जो फ्लैटों की जिंदगी है, ये जो फ्लैटों में पता नहीं जो है ना 60 मीटर और 110 मीटर और 120 मीटर इन मीटरों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, और यहाँ आप चाहते हैं सिला रहमी की फिजा ईजाद हो सके। हाँ, रिश्तेदार आए और करें, रिश्तेदार आए यहाँ पर, रिश्तेदार आए यहाँ पर, ठहरें, एक साथ रहें। ये फ्लैटों वाली जिंदगी जो अभी हमारी जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, या ओपन किचन या वॉशरूम्स जो हमारे यहाँ जो अभी सिस्टम आ गया है कि आप जो है वो अटैच बाथरूम है और कई चीजें हैं। इंसान दीन देखिए, दीन के अंदर हत्ता ये जो आपके घरों की जो ऐसी कंस्ट्रक्शन है कि सूरज का तुलू और गुरूब आप देख सके, ये इस्लामी मेमारी इसको पेश करती है। सूरज का तुलू और गुरूब इस्लामी मेमारी इसको पेश करती है। इस्लामी मेमारी बताती है कि घरों के दरवाजे किस तरफ रखने हैं। खाली हमने दीन में क्या सीखा इस्लामी मेमारी में, गौर करें, हमने दीन में ये सीखा, हाँ जी हमने घर बनाया है तो बस जो है ना अभी ये जो सीट रखनी है वॉशरूम के अंदर, इसके बारे में दीन कहता है कि जो है ना किबला रुख नहीं होनी चाहिए। हमारी इस वक्त की जो इस्लामी मेमारी है उसका जो है ना सबसे बड़ा काम इस वक्त ये है, जब अहकाम हिकमतों के तहत बयान ना हो, जब अहकाम के पीछे हिकमतें गायब हो जाएं, तो दीन के अंदर यही चीज रह जाती है। अभी हमारे यहाँ क्या है कि बस ठीक है, फकत किबला रुख नहीं होना चाहिए। तो मौजू जुदा है, मैं यहाँ इस पर नहीं बात करूंगा, अलग मौजू है पूरा, न फकत दरवाजों के बारे में। आप गौर करें, एक नुकता और इजाफा करूँ करता है, इंशाल्लाह आगे चल के हम किसी नशस्त में तौफीक मिली तो इन बहसों को जो है, अब देखें मैं किस किस बहस पे बात करूं और किस किस के बारे में कहूं कि हम इस पे काम करेंगे। इस्लामी मेमारी पूरा एक मौजू है, असल में मुमकिन नहीं है कि आप इस्लामी तहजीब और तमद्दुन के इहया की बात करें और उसके अंदर आप मेमारी को जेरे बहस ही ना लेके आए। मसलन आप देखें घर कैसे होने चाहिए, गौर करें आप, इस्लामी मेमारी का एक शाहकार बताऊं आपको, इस्लामी मेमारी के अंदर महल्ले इस अंदाज में डिजाइन हो के मस्जिद महवरों दरमियान में। अब यह मुझे बताएं, हमारे घर ऐसे हैं, हमारे मोहल्ले ऐसे हैं, हमारी मस्जिदें ऐसे हैं? हाँ, क्योंकि अल्लाह ने वो जो खाने काबा बनाया है इंसानों के लिए, हजरत इब्राहिम के जरिए से बनवाया है, इसके अंदर काबा की हैसियत मरकज की है। इसलिए जोग्राफियाई एतबार से जब इंसानों ने बस्तियां आबाद करनी है, जब इंसानों ने शहर आबाद करने हैं, तो कंस्ट्रक्शन इस अंदाज के अंदर हो के मस्जिद दरमियान के अंदर महवर हो। ये एक उसका नमूना पेश कर रहा हूं, एक नमूना फकत। मुझे बताएं ये कहां पे है, यानी घर दायरे की सूरत में इस अंदाज के अंदर हो कि दरमियान में मस्जिद हो, यानी आप इस मेमारी के अंदर मैसेज ये दे रहे हैं कि भाई जब भी तुम्हें घर से निकलना है तो याद रखो तौहीद का ये मरकज कभी भी तुम्हारे हाथों दिन से फरामोश ना हो। ये दीन कहां पे है इस वक्त? इस मेमारी पे लेक्चर्स दिखाएं, कहां पढ़े हुए हैं, कितने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, कितना लिटरेचर मौजूद है इस्लामी मेमारी के ऊपर? तहजीब ऐसे तो खड़ी नहीं होती। खूब मेमारी की बात मैंने क्यों की, इसलिए कि निजाम तामीरात का एक मुस्तकीम असर है इंसान के खुल्क व खू के ऊपर, इंसान की खसलतों के ऊपर। आज आप देख लें, बेशक शहरी जिंदगी, फ्लैटों की जिंदगी गुजारने वाले इंसान कितने वसीउ ज़र्फ निकलते हैं, देख लें अभी कितनी सिला रहमी हमसे होती है, कितने घर में मेहमान बुला सकते हैं, कितने घर में मेहमान। मैं ये जो मैं असरात बयान कर रहा हूँ, ये बड़े छोटे छोटे असरात हैं, ये कोई बड़े असरात नहीं बयान कर रहा, ये फकत एक पहलू है। अभी आप इन चीजों को जोड़ें बाकी चीजों के साथ, देखें दुश्मन ने, मैंने अर्ज किया था ना कल भी गुफ्तगू में अर्ज किया था कि अल्लाह ने यह फरमाया है कि देखो शैतान ने तुम्हारी हर बुनियादी जरूरत के ऊपर हाथ रखा हुआ है। शैतान ने ये जो कहा लोग, اللہ کو جو قسم دی ہے کوئی ایسے تھوڑی دی ہے. اس ہم سمجھتے ہیں خالی اس کو اس سے غرض ہے کہ میرے ذہن میں یہ آئے میرے ذہن میں یہ نہ آئے, پتہ نہیں میں حرام کی طرح نکل پڑوں نہ فلاں کی طرح نکل پڑوں, تو ویسے تو نہیں ہوتا. فقط شیطان سسٹم بنا کے دیتا ہے. اس وقت آپ دیکھ لیں ہم سمجھتے ہیں مثال کے طور پہ بھی جو روایتی تشیع ہے ہماری دیندارانہ, جو ہماری دینداری ہے اس وقت پاکستان میں برے صغیر میں, گھر بنا کے اس کے اوپر جو ہے ایک قلم لگا دیں مثلا تو مسئلہ حل ہو گیا, ہم اب شیعہ ہو گئے. ہاں نیچے نیچے گھر کی کنسٹرکشن, گھر کی تعمیر جو ہے وہ لبرل ویلیوز کے مطابق ہوئی ہے. آپ جائیں بے شک حضرت عباس کا علم 10 فٹ نہیں 40 فٹ اوپر اونچا لگا دیں, پورے شہر میں نظر آئے, مسئلہ حل ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا. اسلام کہہ رہا ہے کہ دیکھو اخلاق کا معماری کے ساتھ تعلق ہے. اب دیکھیں اس پہ, اب دیکھیں تہذیبی دین کیا کرتا ہے. تہذیبی دین رابطوں کو کھولتا ہے. ابھی جا کے آگے عرض کرتا ہوں. بس ایک جو چیز ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ بے عنوان ایک اسلام شناس کے جو اسلام کو نظام کے طور پہ سمجھتا ہے, نظام کے طور پہ یوں سمجھتا ہے کہ دین کے جس چیز کے اندر بھی بحث کرتا ہے اس کے سارے نینو سسٹمز کو کھولتا ہے آپس میں. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں, حتماً آپ لوگوں نے استفادہ کیا ہوگا. امام خمینی کی آداب و صلات سے آپ غور کریں, آداب نماز جس کو ہم کہتے ہیں, آداب نماز اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے. دیکھیں عبادت ہے, نماز ہے, اسی ایک نماز کے اندر جو مختلف مرحلے ہیں امام خمینی کیسے ربط دیتے ہیں ان مرحلوں کو. تکبیر سے شروع کریں, بلکہ تکبیر سے بھی پہلے آئے آپ, تکبیر سے بھی پہلے آئیں. طہارت کی جو بحث امام خمینی نے کی ہے, ہاں دیکھیں وہ طہارت کہیں اور بیان ہوئی ہے جو آداب نماز میں امام خمینی نے طہارت بیان کی ہے. وضو کے اندر جو مختلف مرحلوں کو بیان کیا ہے, سر پہ انسان مسح کیوں کرتا ہے, چہرہ کیوں دھونا ہے, کلی انسان نے کیوں کرنی ہے, ناک میں پانی کیوں ڈالنا ہے, ہاں بازو انسان نے کیوں دھونے ہیں, پھر ان کے درمیان رابطہ کیا ہے, کیوں انسان پہلے جو ہے وہ کلی کرے پھر جو ہے ناک میں پانی ڈالے پھر چہرہ دھوئے پھر دایاں بازو پھر بایاں بازو پھر سر کا مسح پھر پاؤں کا مسح. اس ایک وضو کے اندر ان مختلف اعمال کا آپس میں کیا رابطہ ہے. ہاں اور اس کے بعد جب آپ آتے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تکبیر کیا ہے, جائیں جا کے آپ اگر نہیں دیکھی آج تک تو جا کے ایک بار زحمت کریں آداب نماز اٹھا کے دیکھیں. اگر اس طرح سے دین اگر سمجھایا گیا ہو کون دین کی طرف نہیں آئے گا. یہ دین کتنا پیارا ہے, یہ دین کتنا انسان کو جو ہے ہر مرحلے میں تربیت کر رہا ہے. تربیت کے لیے کسی اور جگہ نہیں جانا پڑے گا, یہی نماز تربیت کر رہی ہے, یہی وضو تربیت کر رہا ہے. لہذا یہاں پر جو ہم نے بحث کی کہ رسول اللہ جس دین کو لے کے آئے جو جامع دین ہے بعثت نبوی کے نتیجے میں, اس دین کی تین بنیادی سطحیں ہیں. ہماری یہ بحث اپنے جیسے کہتے ہیں نتیجے والی بحث کی طرف مرحلے کی طرف ابھی جا رہی ہے. اسلام جو رسول اللہ لے کے آئے جامع دین کے طور پر, کہ جو سابقہ شریعتوں کے تمام حقائق اس کے اندر موجود ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے انداز میں بھیجا ہے کہ تا قیامت بشر کے جتنی ضروریات ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر موجود ہے, لیکن سسٹمیٹک انداز میں, فرق اندر نہیں. تین سطحیں ہیں ایک ہی دین کی, تین لیئرز ہیں اس دین کی. نمبر ایک, یہ جو رسول اللہ کا جامع دین ہے جامع الہی دین ہے, اس دین کے اجزاء آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں. اگر آپ احکام کے اندر آپ جاتے ہیں, اگر آپ عبادات کے اندر آپ جاتے ہیں, تو یہ نہیں ہے کہ اس چیز کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے, نہ ایسا نہیں ہے. بس اس الہی جامع دین کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی دین شناسی ضروری ہے, جس کی معرفت ضروری ہے, وہ ہے آپ چاہے اعمال کے اندر آئیں, آپ احکام کے اندر آئیں, آپ اعتقادات کے اندر آئیں, آپ اخلاقیات کے اندر آئیں, کسی چیز کے اندر بھی چلے جائیں, سب سے پہلی چیز اس نظام کے اندر پائے جانے والے جو اجزاء ہیں ان کے درمیان رابطوں کو کشف کریں. دیکھیں دین شناسی کا ایک اہم مرحلہ جو ہے وہ رابطوں کو کشف کرنا ہے. مثلاً آپ دیکھیں طہارت, طہارت کا انسان کی نیت کے ساتھ کیا تعلق ہے. انسان جو طہارت کے نام پہ مختلف کام انجام دیتا ہے، مثلا اللہ اکبر کہہ کے انسان نے استکبار سے براءت کرنی ہے، اور کریں جو نماز میں اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس نے استکبار اور اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز جو اپنی کبریائی کا ادعا کرے، اس سے انسان نے کیا کرنا ہے؟ چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اس کی ولایت سے نکلنا ہے. خوب، اس ولایت سے نکلنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ جاؤ پہلے طہارت کرو، جس میں وضو ہے، جس میں آپ کے کئی چیزیں ہیں، کہا گیا یہ نجاسات ہیں، پوری ایک لسٹ ہے، ان سے بھی بچو. ہم نے کیا کیا ہے؟ اور کریں، ہمیں یہ بھول گیا یہ نسخہ کس لیے تھا. اب آپ غور کریں، نماز میں سب سے پہلے کھڑے ہونا ہے، تکبیر کہنی ہے، لیکن اللہ نے اس تکبیر تک لانے کے لیے پہلے انسان سے وضو کروایا ہے، اور وضو کے اندر خاص مرحلے سے گزارا ہے. تو کیا تعلق ہے اس طہارت کا؟ پھر آپ دیکھیں طہارت کے درجے ہیں. طہارت خالی وضو کر کے مصلے پہ کھڑے ہو کے تکبیر کہنا نہیں ہے. اس طہارت کے درجے ہیں. انسان کے مادی وجود کی طہارت ایک چیز ہے، انسان کے تخیل کی طہارت ایک چیز ہے، انسان کے وہم کی طہارت ایک چیز ہے، انسان کی عقل کی طہارت ایک چیز ہے، انسان کے قلب کی طہارت ایک چیز ہے. کتنی طہارتیں انسان کی، کتنی طہارتیں. اب ان طہارتوں کے ساتھ اگر کوئی انسان آ کے کھڑا ہوگا اور عبادت کرے گا، تو یہ عبادت ہوا ہے جس کے بارے میں کہا گیا الصلاۃ معراج المؤمن. یہ نماز ہے جو ہر اگلی نماز پچھلی نماز سے ایک انسان کو سٹیپ اوپر لے کے جائے. یا مثلا عید قربان. خوب، عید قربان کا مناسک کے حج کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، قربانی ایک مرحلے پہ اللہ نے کہا ہے کہ حاجی انجام دے، لیکن آپ غور کریں مناسک کے حج کے اندر اس قربانی سے پہلے اللہ کتنے کام کروا رہا ہے. ان میں سے ہر چیز دوسرے سے کیسے مربوط ہے؟ یعنی ایک عمل کے جو مختلف اجزاء ہیں، ان اجزاء کا آپس میں کیا رابطہ ہے، ان کی کیا حکمت ہے، اس کو درک کرنا، اس کو کشف کرنا، اس رابطے کو سمجھنا، جامع رسول اللہ کے نقشے کو سمجھنے کا پہلا مرحلہ ہے. دیکھیں، ہم آج کی نشست میں کیا ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، کیا پیش نظر ہے ہمارے؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ جس جامع الہی نقشے کو لے کے آئے ہیں، اس نقشے تک ہم کیسے پہنچیں. اس کا ایک کام یہ ہے کہ دین کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں، ان کے آپس میں رابطوں کو ڈھونڈیں. آپ مثال کے طور پر، میں نے مثال دی آپ کے سامنے عبادت سے متعلقہ چیزیں، نماز کے اندر جو چیزیں ہیں، حج کے اندر جو چیزیں ہیں، روزہ کے اندر جو اتنی چیزیں ہیں انسان کے سامنے، ان کے رابطوں کو ڈھونڈے انسان. کیونکہ اگر یہ رابطے دیکھیں، ان رابطوں کا انکشاف کرنا سب سے پہلی چیز جو انسان کے سامنے لے کے آتا ہے، وہ ان کے اندر ہدف مند ہونے کی چیز ہے. کہ یہ ہدف مند ہیں، یہ رابطہ بے ہدف نہیں ہے. یوں نہیں ہے کہ وضو کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. تکبیر کے بعد خوب جھکنا، اللہ کا جھکنا کب قبول ہوگا؟ غور کریں، اگر ہم رکوع میں جانا چاہ رہے ہیں، اگر ہم رکوع میں جانا چاہ رہے ہیں، خوب رکوع میں آپ، رکوع کیا ہے؟ رکوع در حقیقت سمبولک زبان میں کیا ہے؟ خضوع کی ایک حالت ہے، ایک مرحلہ جھکا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو. لیکن اگر آپ نے تکبیر کے اندر، وہ ایک طہارت کے نتیجے میں تکبیر انسان نے اگر اس انداز میں نہ کہی ہو کہ جس میں وہ لا موجود ہو، نفی موجود ہو، یہ جھکنا کیا دے گا؟ ہاں، اس جھکنے تک خدا پھر نہیں رہتا. پھر خداوند متعال جسمانی طور پہ انسان کو سجدے تک لے جاتا ہے. یعنی جس میں انسان مادی طور پر اب اس سے زیادہ خضوع کی کوئی اور حالت نہیں ہے، سجدے سے بالاتر کوئی خضوع کی اور حالت نہیں ہے. اب ان رابطوں کو ڈھونڈیں، جوڑیں آپس میں. ابھی یہ ایک الگ بحث ہے. اب ظاہر ہے ہمیں بھی اتنا، ہم خود بھی اس پہ کتنے عمل پیرا ہیں کہ اس بحث کو اتنا ہم کھولیں. اس لیے عرض کروں گا، جائیں اور چند چیزیں ریفر کرتا ہوں اسی موضوع کے اوپر. نمبر ایک، آداب الصلاۃ یا آداب نماز جو امام کی کتاب ہے امام خمینی کی، اگرچہ تھوڑی بعض جگہ پہ مشکل بھی ہے، یعنی بعض اصطلاحات عبارتیں، لیکن سمجھ پائیں گے انشاءاللہ. ایک اس کو دیکھیں. اس کے علاوہ رہبر معظم کی ایک کتاب ہے، اردو میں ترجمہ شدہ ہے. ایک زمانے میں ایک ادارہ تھا جامعۃ الاطہر کراچی کے اندر، یہ ظاہر کسی ایک عالم سے مربوط تھا، تو انہوں نے بھی ایک کتاب چھاپی تھی. بعد میں ظاہر میرے خیال میں جامعہ تعلیمات اسلامی نے یا کسی اور نے بھی اس کا ترجمہ کیا، میرے ذہن میں نہیں ہے. وہ ہے نماز کی گہرائیاں، رہبر معظم کی اردو میں ترجمہ شدہ کتاب ہے، بہت بہترین کتاب ہے. اس کو آپ دیکھیں اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے جو میں نے ابھی عرض کیا ہے. اور تیسری جو کتاب ہے وہ ایک در حقیقت کتابچہ ہے تقریباً شاید 30-35 یا 40 صفحوں پہ مشتمل عبادت اور نماز کے نام پہ، میرے خیال میں عبادت و دعا شاید اس طرح اس کا نام ہے، عبادت و دعا اردو میں جو ترجمہ کیا گیا ہے، شہید متحری کی کتاب ہے. بالخصوص ان تین کو اگر فرصت ملے تو ان کو دیکھیں تاکہ کم از کم پورا دین نہیں تو دین کا یہ جو عبادی پہلو ہے اسی کے اندر جو آپس میں عبادی مختلف مرحلوں کا رابطہ ہے اس کو ہم سمجھ پائیں. دوسری چیز جو رسول اللہ کے جامع دین کو ایک فکری نظام کے طور پر سمجھنے کے حوالے سے ہمارے لیے ضروری ہے، ہم نے ایک بحث کی کہ انٹرنل مختلف ایک ایک سسٹم کے اندر آپ دیکھیں، مثلا احکام کا پورا نظام، اعمال کا نظام، اخلاقیات کا نظام، اعتقادات کا نظام، ان کے انٹرنل جو چیزیں ہیں یعنی اندر خود جو چیز موجود ہے. اب آپ آ جائیں کہ خود ان جو مختلف نظام ہیں، نظام احکام، نظام اخلاق، نظام اعتقادات، اب آپ آئیں اور ان کا آپس میں رابطہ ڈھونڈیں. پہلا کیا تھا کہ خود ایک نظام کے اندر جو اس کے مختلف اجزاء ہیں ان کے رابطوں کو کشف کرے انسان، اور ایک یہ ہے کہ اب آئے اعتقادات کا اخلاقیات کے ساتھ کس طرح کا رابطہ ہے، پھر اس کے اندر مختلف چیزوں کو کھولے. ہاں، اور اسی طریقے سے احکام کا ان چیزوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان کو بطور سسٹم آ کے سمجھے. جیسا میں نے عرض کیا ہے، مثلا اگر انسان اعتقادات میں اس نتیجے پہ پہنچے کہ توحید یعنی آپ نے ایک ہی ڈائریکشن پہ رہنا ہے، اس سے آپ نے ادھر ادھر نہیں ہونا، اور توحید ولایت لے کے آتی ہے، توحید ولایت لے کے آتی ہے، لہذا اس ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ اب انسان جو ہے اپنی حیات کے تمام میدانوں کے اندر اپنی نسبت اس ولایت کے حوالے سے دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. لہذا اب آئے گا کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ اچھا، جب یہاں پر ایک ولی ہے، یہاں پر ایک ولایت ہے، اس کا ایک پورا نقشہ ہے، وہ ایک جامع انسان کی حیات کے لیے پورا ایک منصوبہ لے کے آیا ہے، اس میں ایک معماری ہے، اس میں ایک اخلاق ہے. پھر آپ پائیں گے کہ اخلاق کا معماری کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اس رابطے کو آپ کشف کریں گے. آئیں گے کہ اخلاق کا سیاست کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اس کو آ کے کشف کریں گے. اقتصاد کا اخلاق کے ساتھ کیا رابطہ ہے، غور کریں، اقتصاد کا اخلاق کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اس کو آ کے کشف کریں گے. یہ دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب ہم ان نظامات میں سے ہر نظام کے اندر اس کے مختلف اجزاء کے درمیان رابطوں کی پہچان کر چکے، اور اس کے بعد اب ایک نظام کو دوسرے نظام کے ساتھ جڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اس کے درمیان ایک ہدف مند رابطے کو کشف کر رہے ہیں، اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ تمام نظام احکام، نظام اخلاق، نظام اعتقادات، نظام اعمال، یہ سب کے سب آخر میں ایک حقیقت واحد تک جڑتے ہیں، اور اس حقیقت واحد کا نام اس کائنات کے اندر امام ہے. اس حقیقت واحد کا نام امام ہے. اللہ تک اگر کسی نے پہنچنا ہے تو اس تک زمین کے اوپر پہلے انسان کا اس حقیقت واحد تک پہنچنا ضروری ہے. کیونکہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے عبودیت کا سفر امام بغیر نہیں قرار دیا، عبودیت تک بغیر امام کے انسان نہیں پہنچ سکتا. اگر انسان نے عالم توحید میں داخل ہونا ہے، اگر انسان نے واقعاً حقیقی موحد بننا ہے، تو اس موحد بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارے مرحلے طے ہوں، یعنی انسان دین کے مختلف اعضاء اور اجزاء کی حکمتوں سے آگاہ ہو، نظام کے اندر حکمتوں سے آگاہ ہو، پھر ان نظامات کی آپس میں حکمتوں سے آگاہ ہو، اور ان سب کو پھر دیکھے کہاں پر، امام کی نسبت. اب آپ آئیں، اگر اس انداز میں ہم آئیں اور یہ اب حدیثیں بیان کریں جو پاکستان میں ہمارے سٹیجوں پہ اس وقت ملنگوں کے ہاتھ چڑھ چکی ہیں حدیثیں، اور اس کے اور طرح کے معنی اس وقت کیے جا رہے ہیں کہ اصل دین ولایت ہے. اب آئیں اور ذرا اس ولایت کی بات کو اس طرح سمجھے آپ، اصل دین ولایت ہے، نماز کی روح ولایت ہے. اب آئیں اور اب ان کلموں کو اس انداز میں سمجھیں. ایک بار ہم نے اس طرح سنی آج تک چیزیں، اب آئیں ذرا ایک اس طرح سنیں. سب سے اصلی ترین چیز جس کے قیام की वजह से दीन का हर निजाम उस्तवार होगा और खड़ा होगा, वो विलायत है, इमाम हक की विलायत, इलाही खलीफा की विलायत। क्योंकि इलाही नक्शा सिलेबस तो नहीं है इस माना में कि खाली पढ़ा दें आप, पढ़ाना नहीं है, अमल में लेके आना है। अमल के लिए विलायत जरूरी है। अब आप आए और इंसान के मुख्तलिफ आमाल को वली की नस्बत देखें, हमें आज कौन सा अखलाक चाहिए, हमें आज कौन सी तहारतें चाहिए। अगर इन तहारतों के नतीजे में इंसान दिन ब दिन एक वली के नक्शे में करार पा रहा है और वली की नुसरत के लिए इंसान आगे बढ़ रहा है अमली तौर पर, इस वक्त आप कह सकते हैं कि उबूदियत के ट्रैक के ऊपर है। वगरना ये कौन सा ट्रैक होगा? ये वही ट्रैक होगा जो मक्का के अंदर हाजी जिसके ऊपर चढ़े हुए हैं और हुसैन इब्न अली किसी और तरफ है, अमीरुल मोमिनीन मैदान जंग में है, नुमाइंदा भेज रहे हैं कि जाओ और इनको लेके आओ, और वो कह रहे हैं कि जनाब मूसा अशरी जो दीन पेश कर रहा है ये बड़ा अच्छा है। इस वक्त अक्सर जो दीन पेश हो रहा है वो मूसा अशरी का दीन है। कौन सी अखलाकियात? अखलाक वो है जो नुसरत इमाम और नुसरत वली के लिए इंसान को वहां तैयार कर सके। लेकिन अखलाक कैसा हो हमें पता ही नहीं है कि इमाम का रोड मैप क्या है, हमें पता ही नहीं है कि इस वक्त वली चाह क्या रहा है, हमें पता ही ना हो, हमें पता ही ना हो। लिहाजा रसूल अल्लाह का जो बेसत रसूल अल्लाह के नतीजे में जो जाम इलाही दीन अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, इस इलाही दीन की जो तस्वीर आज समझने की जरूरत है वो फिक्री निजाम की तस्वीर है। अगर इंसान के सामने दीन की निजामन तस्वीर, सिस्टमेटिक तस्वीर अगर इंसान के सामने ना हो तो इस दीन की कोई तासीर नहीं है। जैसे आज आप देख रहे हैं क्या तासीर है, असल हम असास हैं इन चीजों के ऊपर। कल भी मैंने बड़ी चीजें आपकी खिदमत में अर्ज की, चांद असल हम असास हैं। हमें क्या लगे कि इक्तसाद कहाँ डूब रहा है, हमें क्या लगे? हमें बहुत भी लगा तो ये करेंगे, सैलाब वालों को थोड़े बहुत पैसे दे देंगे, किसी गरीब को कुछ दे देंगे, साल में एक बार खुम्स निकाल देंगे और इसी तरीके से कोई नजर न्याज कर देंगे, बस ठीक है ना, जितनी हम पे जिम्मेदारी थी हमने अंजाम दे दी। हमें क्या लगे कि इस वक्त जो है वो बैंक किधर जा रहा है, हमें क्या लगे? हमने ये पढ़ा ही नहीं है कि आज अगर हजरत इब्राहिम इस जमाने के अंदर होते तो सबसे एक बड़े बुत जिसको हजरत इब्राहिम आ जाके तोड़ते वो बैंकिंग का सिस्टम है पूरा। हमारे जहनों में हजरत इब्राहिम इस हवाले से है ही नहीं। हमें क्या लगे कि इस वक्त जो है सियासत किधर जा रही है? हम तो खाली चुटकुले सुनने वाले और चुटकुले शेयर करने वाले हैं, अब यही नहीं हो रहा, चुटकुले शेयर करते हैं। यानी सैलाब के मसले के अंदर भी इंसानी रहम इतना जेर बहस नहीं है जितना ये जेर बहस है कि फलां पार्टी ने क्या किया, फलां पार्टी का फलां बंदे ने जाके क्या किया। लिहाजा आज जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो रसूल अल्लाह के इस जाम दीन के नक्शे को समझने की जरूरत है जिसके ये तीन मरहले हैं। अगर हम इन मरहलों को समझ पाए उस वक्त दीन, क्योंकि अपने असली मकाम जैसा कि अर्ज किया कि ये आंख एक जिस्म के अंदर है, इसके तमाम पहलुओं को इस जिस्म के अंदर देखो, दीन को जिस पैकर में देखना है उस पैकर का नाम विलायत है। दीन को एक पैकर में देखना है हमने, दीन के पैकर का नाम विलायत है, रूह दीन विलायत है। अगर आप इन तमाम आप निजाम इबादत लें, निजाम अखलाक लें, निजाम मानवियत लें, निजाम एतिकादात लें, इन तमाम को एक हकीकत वाहिद तक पहुंचना है। अगर ये नमाजें वली की नुसरत के लिए तहजीब की सतह पर इंसानों को तैयार न कर सके, इन नमाजों की कोई तासीर नहीं है। ये इबादतें जरूर करार पाएंगी लेकिन इनके जरिए से उबूदियत का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। इबादतें करार पाएंगी, उबूदियत नहीं होगी। इसलिए फर्क है ना, आबिद और अब्द में फर्क है। आबिद वली के मातहत तौहीद की तरफ बढ़ता है, आबिद के लिए मुहिम नहीं है कहीं पर भी हो आप। जैसे आज हम लगे, हमें क्या लगे इससे, जो जितना ज्यादा दीनदार है वो उतना ज्यादा गैर जानिबदार है। गैर जानिबदार सियासत की नस्बत, गैर जानिबदार कल्चर की नस्बत, गैर जानिबदार तालीमी निज़ाम की नस्बत। मसलन किसको क्या लगे कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन एजेंडा 2030 यानी तालीमी जो मनसूबा है मगरबी तहजीब का 2030 तक का, वो इस वक्त जोर शोर के साथ जो है लागू हो रहा है और किसी जगह किसी ने सुना हो कि इसके ऊपर बात हुई हो? असा खाली ये कलमा सुना हो, कलमा छोड़ दें कि किसी ने कितनी वजाहत की, वजाहतों को छोड़ दें, کلمہ استعمال کیا, جرات ہے کسی میں؟ لوکل مسائل پہ تو ہم آ جاتے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا. تعلیم کا بیڑا غرق, آپ کو پتہ ہے کسی بھی معاشرے کا تعلیمی نظام, یہ جو لارڈ میکالے کا سسٹم برے صغیر کے اندر جب آیا, آپ مجھے بتائیں دیکھا کیا گیا تھا برے صغیر کے اندر؟ برے صغیر کے اندر دیکھا یہ گیا تھا کہ یہ ایک اتنی مہذب قوم ہے, ظاہر ہے, جس کے پاس فارسی زبان تہذیب کی زبان تھی, نہ فارسی زبان ایرانیت کی زبان, فارسی زبان تہذیب کی زبان تھی. انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ اسی طرح آگے بڑھتے گئے تو کل ان پہ حکمرانی نہیں ہو سکتی, کل ان کو مستعمرہ میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. لہذا پہلا کام کیا کرو, تعلیم کا ٹریک چینج کرو. خوب, تعلیم کے ٹریک چینج کرنے کے لیے پہلے کیا کرو, تہذیب کی زبانیں ان سے لے لو, فارسی اور عربی. اب دیکھ لیں فارسی اور عربی کی ایسی بساط سمیٹی ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہیں پہ نام و نشان موجود ہے اس طرح. تعلیم کی جب بساط سمیٹ لی گئی, خوب ظاہر ہے تعلیم, دیکھیں تعلیم کسی بھی معاشرے کے لیے سافٹ ویئر کی حیثیت رکھتا ہے. تعلیم کی حیثیت آپ یوں سمجھ لیں, تعلیم کی حیثیت ونڈو کی حیثیت ہے, ونڈو کی. جیسے آپ کے لیپ ٹاپ میں, آپ کے پاس کمپیوٹر میں, آپ کے پاس جیسے مثال کے طور پہ لیپ ٹاپ ہے, تو آپ کے پاس مثلا موبائل ہے, تو ان کے اندر اینڈرائڈ سسٹم ہے, مثلا اینڈرائڈ سسٹم ہوگا تو آپ اس کے اوپر پلے اسٹور کی اپلیکیشنز کام کریں گی. پہلے اینڈرائڈ سسٹم ہے, پہلے ونڈو ہے. کسی بھی معاشرے کے لیے, کسی بھی قوم کے لیے تعلیم کی حیثیت ونڈو کی حیثیت ہے, سپر سسٹم کی حیثیت ہے. یہ ہوگا تو اب اس کے اوپر ہر سسٹم کام کرے گا. اسی لیے اللہ تعالی نے جس نظام عبودیت کی طرف انسان کو لانا ہے, سعادت کا جو نظام انسان کے لیے قرار دیا گیا ہے, جس کا جامع نقشہ رسول اللہ لے کے آئے ہیں, اس کے اندر اس کا پیکر جو ہے, اس دین کا, اس کی جو روح ہے وہ ولایت ہے, وہ ولی ہے. اس لیے آپ دیکھیں زیارت جامع کبیرہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں, ان ذکر الخیر کنتم اوله واصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهى, کہ اے امام, ان ذکر الخیر, اے امام, ائمہ کو خطاب ہے, زیارت جامع کبیرہ معرفی نامہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اہل بیت کی پہچان کرے, اس کا ایک ایک فراز, اس کا ایک ایک جملہ جو ہے, اس کا ایک ایک کلمہ جو ہے, وہ خود معرفت امامت اور نقشہ امامت کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو چیز موجود ہے وہ زیارت جامع کبیرہ ہے. کیا فرمایا, ان ذکر الخیر, کسی بھی خیر کا اگر ذکر کیا جائے اور اس کو یاد کیا جائے, کوئی بھی خیر, آپ کسی بھی اچھائی کا نام لیں, تو معصوم فرماتے ہیں کنتم اولو, اے امام اس کا آغاز اور ابتدا آپ ہیں, واصلہ اس کی جڑ اور بنیاد آپ ہیں, وفرعہ اس کے جو اثرات آس پاس میں مرتب ہونے ہیں ان کے لیے وسیلہ آپ ہیں, ومعدنہ اس کا جو خزانہ ہے وہ آپ ہیں, ومأواہ اس کا انجام آپ ہیں, منتہا اس کا انجام آپ ہیں, مأواہ اس کی پناہ گاہ آپ ہیں. کوئی بھی خیر اگر پنپتی ہے تو آپ کے محضر میں پنپتی ہے. یہ جو میں آپ کو کچھ چیزیں پہلے عرض کی نا, کہ حقیقت دین, یہ جتنے بھی نظامات کے اندر حکمتوں کو درک کرنا ہے اور پھر نظامات کے آپس میں حکمتوں کو درک کرنا ہے, ان تمام کو اب آ کے ایک حقیقت کے ذیل میں دیکھنا ہے, اور اس حقیقت کا نام امام ہے. عبادتوں میں روح امام کی وجہ سے ہوگی, اور اسی طریقے سے احادیث کے اندر اہل بیت کو شجرہ طوبہ سے یاد کیا گیا ہے, کہ امیر المومنین کو جو ہے اس کی بنیاد قرار دیا گیا ہے. فرمایا کہ جو امیر المومنین کا گھر ہے, یعنی حضرت امیر المومنین جہاں پہ موجود ہیں, حضرت امیر المومنین کی ذات اس کی اساس اور بنیاد ہیں, اور حضرت امیر المومنین کے بعد جو اطاعت کا نظام ہے کہ جس میں مومنین قرار پاتے ہیں, فرمایا کہ یہ مومنین کے گھر اس کی شاخیں ہیں. دیکھیں ایک پورے درخت سے تعبیر کیا گیا یہاں پہ ولایت کو, کہ یہاں پہ جو کچھ ہے اس کی اساس اور بنیاد ولی ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک روایت ہے معصوم سے, کہ الحسنۃ ولایۃ علی وحبہ, کہ امیر المومنین کی ولایت خوبی ہے، اصل احساس اچھائی یہ ہے، اور ان کی محبت. اب آپ آئیں محبت اور ولایت یہاں پہ اس ڈیفینیشن کے اندر سمجھے جو ابھی بیان کیا تھوڑی دیر پہلے، اور وہ جو ہمارے عام طور پہ اسٹیج پہ بیان ہوتی ہے، وَالسَّيِّئَةُ عَدَاوَتُهُ وَبُغْضُهُ، اور جو بھی اس نقشے سے سائڈ پہ ہوتا ہے، اس نقشے سے انحراف ایجاد کرتا ہے، دشمن ہو جاتا ہے اس نقشے کا، بغض اس کے اندر ایجاد ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ سیاح اور برائی اور بدی اصل جو ہے وہ یہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے سورہ نمل، آخری ابھی یہ چیز کرتے آپ کی زحمت تمام، سورہ نمل کی آیت نمبر 79 کے 99 معذرت، سورہ نمل کی آیت نمبر 89 کے اندر یہ جو آیت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن فزع یومئذ آمنون، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون. یہاں پر اس آیت کے اس حصے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو شخص نیکی اور خیر لے کر آئے گا اسے اس نیکی اور خیر سے بہتر اجر ملے گا، امام جعفر صادق سے سوال کیا گیا کہ مولا یہاں کیا مراد ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ، کہ جو شخص خیر اور نیکی لے کے آئے گا اس کو اس نیکی اور خیر سے زیادہ بہتر اجر دیا جائے گا. تو یہاں پر امام فرماتے ہیں ہی طاعت اللہ و معرفت الامام، کہ یہ اللہ تعالی کی اطاعت اور امام کی معرفت ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ خیر یہاں پر مراد ہے اس کے ساتھ جو آئے گا. بس عبادتوں کا معیار ولی کا نقشہ ہے کہ اس ولی کے نقشے میں آپ کہاں پہ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو آخری جامع دین دے کر بھیجا بشر کے لیے. ہمیں جو حکم دیا گیا ہے، نمبر ایک اس جامع نقشے کی شناخت ہے، اور اسی امام حق کے ذیل میں حرکت ہے انسان کی. عبادتیں اس وقت اپنا اثر دکھائیں گی جب ولی کے نقشے کے تحت ہوگی. اگر ولی کہہ رہا ہے کہ اس وقت ظہور تک پہنچنے کا واحد رستہ اسلامی تہذیب اور تمدن ہے، غور کریں آج ولی امر مسلمین ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اسی ولایت کے ذیل میں، ولایت معصوم سے آپ آ جائیں ولایت فقی، ولی کیا کہہ رہا ہے، ولی کہہ رہا ہے کہ ظہور تک یوں نہیں ہوگا کہ آپ کہیں سے بھی کسی طریقے سے پہنچ جاؤ، یوں نہیں ہوگا کہیں سے بھی کسی طریقے سے پہنچ جاؤ. ظہور تک پہنچنے کا واحد رستہ ہمارے پاس اس وقت تہذیب اور تمدن کے احیاء کی کوشش ہے. اس کے علاوہ جتنے چینل چلاؤ، کون سی تربیت، غور کریں کون سی تربیت، کون سی مہدویت، کون سے خانوادہ، ہاں کون سی اخلاقیات، کن اخلاقیات کو بیان کرنا ہے، آج کس تربیت کے بارے میں بات کرنا ہے، کس نصرت امام کے بارے میں بات کرنا ہے. ولی کہہ رہا ہے کہ اس وقت ظہور کی طرف اگر جانا ہے تو تہذیب اور تمدن کے نقشے کے بغیر نہیں پہنچ سکتے ہو ظہور تک. بات ہی ختم ہو گئی، قصہ تمام. خوب جب تہذیب کے نقشے کے تحت جانا ہے تو پھر آپ کو ہر چیز سے سروکار ہے، پھر سیاست سے سروکار ہے، پھر موسیقی سے سروکار ہے، ہنر سے سروکار ہے، معماری سے سروکار ہے، تعلیمی نظام سے سروکار ہے، اجتماعی روابط سے سروکار ہے، انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے سروکار ہے، اس ٹائم سائبر سپیس کدھر جا رہی ہے اس سے آپ کو سروکار ہے، آپ کو مارکیٹ سے سروکار ہے، آپ کو یہاں پر بینکنگ کے سسٹم سے سروکار ہے، آپ کو ہر چیز سے سروکار ہے. کوئی بشر کی زندگی کی چیز نہیں جسے آپ کو سروکار نہ ہو. آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کیا لگے کہ اس ٹائم میٹاورس یعنی کیا، مجھے کیا لگے میٹاورس یعنی کیا، میں تو فقط کنزیومر ہوں. ٹھیک ہے کل جو چیز آ جائے گی ہم استعمال کریں گے، پھر یہ کر لیں گے کہ مسئلہ نہیں ہے، اس میں کچھ اسلامی رنگ گھول دیں گے ہم، تھوڑا بہت اسلامی کر لیں گے. ہمیں سے کیا غرض ہے کہ مثلا جو ہے اس ٹائم پوری دنیا کے اندر نیو ورلڈ آرڈر جو مغربی تہذیب کا ہے اس کا ایک فیز کرونا تھا، اور کرونا کے بعد اب جب دیکھ رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر ایکچوئل سپیس کے اندر ختم ہو چکا ہے ان کے پاس، مغربی تہذیب کے پاس، اور آخری سسکیاں لے رہی ہے مغربی تہذیب، اب وہ اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے ورچوئل سپیس کی طرف جا رہی ہے اور تمام انسانیت کو دھکیل رہی ہے اس طرف. اور ہمیں کہ ہمیں جیسے غرض ہی کوئی نہیں ہے، ہم خالی یہ کریں گے انشاءاللہ اس وقت موبائل استعمال کریں گے، وال پیپر پہ جو ہے حضرت عباس کا علم لگا لیں گے، یا جو ہے اس پہ نادی علی لگا لیں گے، یا امام زمانہ کی دعا لگا لیں گے، یا کسی شہید کی تصویر لگا لیں گے، اور جب ٹون بجے گی تو مثلا اس میں بھی کسی قرآن کی تلاوت ہوگی عبد الرحمن السدیس کی جو ہے آواز میں، یا مثال کے طور پہ کسی ایک نوح خان کا نوحہ ہوگا یا جو ہے کوئی دعا لگا لیں گے, بس ہمارا کام تو اتنا ہی ہے کہ الحمدللہ جب ہم نے موبائل اٹھایا, موبائل پہ جب جو ہے وہ رنگ بجی تو اس وقت جو ہے ہمارے کانوں میں اللہم کل ولی کل کی آواز آئی. جب ہم نے اپنا موبائل کھولا تو سامنے جو ہے یہ جو مدنی دین کا سٹائل ہے نا, یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ میٹھا میٹھا یہ دین ہے کہ اتنے سے مسئلے حل ہوں گے. اتنے سے حل ہونے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی بساط بچھانے کی ضرورت کیا تھی, اتنی زحمتوں کی ضرورت کیا تھی. اس لیے ہماری آج اصلی ذمہ داری رسول اللہ کے اس جامع نقشے کو سمجھنا ہے کہ جس جامع نقشے کی تکمیل کے مختلف مرحلوں کو غدیر کے مرے تک لایا گیا, اس کے بعد عاشور کے مرے تک لایا گیا, اور اس کے بعد ظہور کے مرے تک لے کے جانا ہے. اگر ہم اس نگاہ سے دین کو سمجھے, دین نہایت نپاتلا ہوا ہے, دین مرحلہ بمرحلہ ہے. دین کی تاریخ جو ہے یہاں پر کسی اور انداز میں ڈیزائن ہوتی ہے, اور اس کے اندر انسان کی ذمہ داریاں کسی اور طرح ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کے اس جامع نقشے کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.